الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے کس قدر فضل و کرم سے مالا مال فرما رکھا ہے، زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، صحت کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، عبادات کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، رات دن صبح و شام اپنے گھر کی حاضری میسر فرما دیتے ہیں، دل کی گہرائی سے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے، ورنہ ذرا سی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بسا اوقات تکلیف اور آزمائشوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ عافیت کی نعمت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ عافیت ہے، کہ انسان چین سکون سے اطمینان سے صحت اور عافیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے روزمرہ کے معمولات کے اوپر گامزن ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسپتال سے بچا ہوا ہے، جیل سے، عدالت سے، تھانے کچہری سے، دیگر آزمائشوں سے بچا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو آزادانہ ایمان والی، صحت والی، خوشیوں والی، عافیت اور سکون والی زندگی مرحمت فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جس قدر انسان استحضار کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، تو اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جب بڑھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بھی آسان ہوتی ہے۔ گزشتہ کئی ایک مضامین میں آپ حضرات یہی مضمون سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول بہت اونچی چیز ہے، براہ راست تو انسان کے بس میں نہیں کہ وہ آنن فانن اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرے، لیکن اس کے اسباب ایسے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ اسباب بار بار آپ حضرات سماعت فرما چکے، اذا تکرر تقرر، عربی کا مقولہ ہے کہ جب کسی بات کا تکرار کیا جاتا ہے تو وہ بات دل میں قرار پکڑ لیتی ہے، دل اور دماغ کے اندر پختگی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، آپ ایمان والوں کو نصیحت فرماتے رہیے کہ نصیحت کرنا ہی ان کو نفع دیتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگرچہ وہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن جو اس کے اسباب ہیں وہ اختیار میں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھنا اور اپنے برتاؤ کو سوچنا، اور نمبر تین، کسی بھی اللہ والے سے تعلق جوڑ لینا، نمبر چار، اطاعت اور فرما برداری کے اوپر مداومت اختیار کرنا، اور نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا سوال کرنا، خود اللہ تعالیٰ ہی سے اللہ تعالیٰ کو مانگا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے تو وہ عظیم الشان ہستی، احکم الحاکمین، مالک کائنات، ان کی محبت جب دل میں سما جاتی ہے تو ان کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی بندے کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ جمعہ کے دن ہم نے مضمون کے آخر میں ایک واقعہ سنایا تھا، چونکہ اتوار کے مضمون میں بہت سے حضرات وہ ہوتے ہیں جو جمعہ میں شرکت نہیں کر پاتے، جمعہ میں بہت سارے احباب وہ ہوتے ہیں جو اتوار کو شرکت نہیں کر پاتے، بہت سارے وہ احباب ہیں جو جمعہ میں بھی ہوتے ہیں اور اتوار میں بھی ہوتے ہیں، اور کئی ایک ایسے ہیں کہ جو نہ جمعہ میں ہوتے ہیں نہ اتوار میں ہوتے ہیں، تعلق اگرچہ ہم سے جوڑا ہوا ہے، بیعت بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ بے وفا ہیں، ناقدرے ہیں کہ بیعت ہونے کے باوجود نہ جمعہ میں شکل دکھا پاتے ہیں نہ کسی اتوار کو شکل دکھاتے ہیں۔ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ قدردان وہ ہیں کہ جو وقت نکال کر اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے جمعے میں بھی تشریف لاتے ہیں، اتوار کو بھی یہاں وقت نکال کر آتے ہیں۔ یقیناً یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ انسان گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے کے لیے بہت سی خواتین بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے اس اتوار والے درس میں شریک ہوتی ہیں، تو اپنے گھر کے کام کاج کو سمیٹنا، بال بچوں کے ہوتے ہوئے اپنی ضروریات کو، مصروفیات کو مؤخر کر کے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بزرگان دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نکال کر جمع ہونا، یقیناً یہ بڑی قدردانی کی بات ہے. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اور دلی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں مل کر جمع ہونا اور بیٹھنا، اس نیک صحبت کا اثر اللہ پاک ہمارے دلوں پر ڈالے اور ہم سب کی کایا ہی پلٹ جائے، ہم سب اللہ ہی کے ولی اور اللہ کے دوست اور درویش خدا مست بن جائیں، کہ ہم ظاہر میں کچھ بھی نہ ہوں لیکن باطن میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کا تمغہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. یقیناً آنے والوں میں چھپے ہوئے اللہ کے دوست بھی ہوتے ہیں کہ جن دوستوں کی برکت سے ہمیں بھی دوستی کا سایہ اور پرچھائی مل جاتی ہے اور ایک تازگی نصیب ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جمعے کے بیان کے آخر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی خدمت میں خاتون آئیں باپردہ اور عرض کرنے لگیں کہ حضرت بے حد پریشان ہوں، بے چین ہوں، دعا فرمائیں کہ میری بے چینی اور پریشانی ختم ہو. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات؟ اس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے پر تلا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے تو کرنے دو، اگر وہ تمہاری حق تلفی کرے تو پھر تو بات دیگر ہے، لیکن اگر وہ حق ادا کرتا ہے اور دوسری شادی کرتا ہے تو کرنے دو. اس پر اس خاتون نے ایک جملہ کہا، کہا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو حضرت میں نقاب ہٹا کر آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، کہ مجھ جیسی حسین کے ہوتے ہوئے بھی میرے شوہر کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھے. یہ جملہ سنتے ہی حضرت کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ چیخ ماری اور بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے. احباب نے، ساتھیوں نے، شاگردوں نے کچھ پانی وغیرہ چھڑکا، ہوش دلائے، کیفیت بدل گئی. کہ خاتون، اس نے جو یہ بات بولی کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں چہرے سے نقاب ہٹا کر اپنا چہرہ دکھا دیتی کہ مجھ جیسی حسین کے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی اور پر نظر اٹھائے. حضرت کے احباب نے پوچھا کہ حضرت ایسی کون سی وجہ ہو گئی کہ آپ نے چیخ ماری اور بیہوشی کی کیفیت ہو گئی؟ تو اس پر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک یاد آ گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے اور اپنی مخلوق کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، درمیان سے جب پردے اٹھا دیے جائیں گے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہی سوال فرمائیں گے کہ اے میرے بندوں، کیا کائنات میں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی جمیل ہستی موجود تھی کہ تم نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنایا، دوسروں سے اپنا دل لگایا، دوسروں کے ساتھ تم تعلقات جوڑتے پھرتے تھے؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اللہ تعالیٰ کا جمال اگر ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے تو پھر ہر کام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی اور منشا کو دیکھنے والے بن جائیں. اور قرآن کریم میں سب سے پہلا سبق بھی اللہ پاک نے ہمیں یہی سکھایا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب جو نور ہدایت بنا کر اللہ پاک نے اس آخری امت کو عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. وہ متقی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، جنت دیکھی نہیں، دوزخ دیکھی نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، حساب کتاب کو، ترازو کو، جزا سزا سب چیزیں مانتے ہیں. تو اہل ایمان کی سب سے عظیم شان اللہ پاک نے یہی بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے جو ہمیں مانتے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے وعدوں کو اور وعیدوں کو وہ جانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے، جتنی محبت ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ بندے کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، اطاعت اور فرما برداری میں اس کو لطف اور مزہ آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ایک، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ اے کاش کہ میں اپنے احباب کو دیکھ پاتا، مجھے شوق ہے کہ میں بھی اپنے احباب کو دیکھتا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے احباب ہیں نا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم تو میرے اصحاب ہو. میرے احباب وہ ہیں, احباب جمع ہے حبیب کی, حبیب کہتے ہیں محبوب کو. میرے محبوب تو وہ بندے ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے, کہ جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا ہوگا, نہ میرے معجزات کو دیکھا ہوگا, نہ انہوں نے میرے زمانے کو دیکھا, نہ میرے صحابہ کو دیکھا, پھر بھی وہ مجھ کو مانتے ہوں گے جس طرح تم مجھ کو مانتے ہو. مجھے دیکھے بغیر, میرے معجزات کو دیکھے بغیر, میرے زمانے کو دیکھے بغیر بھی وہ اسی طرح ایمان رکھتے ہوں گے جس طرح تم مجھے دیکھ کر, میرے معجزات کو دیکھ کر مجھ پر ایمان رکھتے ہو. تو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے ان احباب کو بھی دیکھوں کہ وہ میرے ماننے والے, وہ میرے چاہنے والے کیسے ہوں گے, کون ہوں گے. تو ایمان بالغیب ایسی چیز ہے کہ اللہ کے یہاں بھی اس کی قدر و منزلت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دیدار اور ان کے چاہت کے اشتیاق کو ظاہر فرما رہے ہیں, ان کی ملاقات کا شوق ظاہر فرما رہے ہیں. تو ہمیں آپ نے اپنا حبیب, اس کی جمع احباب, جس کا مطلب محبوب بنتا ہے, کہ ہمیں اپنا محبوب قرار دیا کہ مجھے دیکھے بغیر وہ مجھ کو مانتے ہوں گے اللہ کا رسول, اور میری بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھتے ہوں گے. یہ یقین جتنا دل میں پختہ اور راسخ ہو جاتا ہے, اتنا ہی زیادہ پھر انسان عبادت کے اندر ذوق اور شوق اور حلاوت اور خوشی اور خضوع پیدا ہوتا ہے. اپنے مالک اور خالق کے لیے پھر وہ فدا ہو کر دیوانگی کے ساتھ پھر اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. پھر اس کو نیکی کرنا بھی لطف اور حلاوت کا باعث بنتا ہے, اور گناہ سے بچنا بھی مزہ دیتا ہے. تعلیم اور تربیت کا اثر ہے کہ جب انسان کا دل دماغ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سجا ہوا ہو, محبت رچ بس جائے, تو پھر فرما برداری بھی آسان ہوتی ہے, اللہ سے ڈرنا بھی آسان ہوتا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے کی روحانی ماہ مادر علمی دار العلوم دیوبند کے, جس سے پورے اس بر صغیر کے خطے میں اللہ پاک نے علوم قرآن اور علوم حدیث کو پھیلایا, اور ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں کی تعداد میں رجال کار اس نے پیدا کیے. آج بھی جو وطن عزیز کے اندر جتنی بھی دینی درسگاہیں ہیں, تقریباً ساری ہی اسی کی شاخیں ہیں. اکابرین امت کے اس محنت کا اثر اور ثمرہ ہے کہ آج یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کے زمزمے ہیں. اس دارالعلوم دیوبند کا جو آغاز ہوا تھا ایک استاد اور ایک شاگرد سے, استاد کا نام بھی محمود تھا, شاگرد کا نام بھی محمود تھا. جب تک کہ استاد تنہ تنہا اپنے ایک شاگرد کے معلم بن کے ایک انار کے درخت کے نیچے انہوں نے درس و تدریس شروع کیا, تو وہ ملا محمود کہلایا کرتے تھے, اور جو شاگرد تھے وہ صرف محمود کہلایا کرتے تھے. اس استاد کا جذبہ خلوص اور محبت اور وہ علمی فیضان ایسا ہوا کہ اس نے اس محمود کو جو شاگرد تھا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ کے رتبے پر فائز کر دیا, اور پھر انہی کے تقریباً یہ تمام فیوز اور برکات ہیں کہ احادیث کے اندر, تفاسیر کے اندر سارے کے سارے پھر ایسے علوم کے سمندر ہوئے کہ بڑے بڑے رجال کار پیدا ہوئے. پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے اللہ پاک نے خدمت لی کہ آپ کو خواب کے ذریعے اسی جگہ پر ایک ادارہ قائم کرنے کا اشارہ ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی کہ آپ وہاں حدود قائم فرما رہے ہیں, نشانات لگا کر وہاں مدرسے کی بنیاد قائم فرمائی خواب میں. تو اسی جگہ پھر اس مدرسے کو آباد کیا گیا جو آج تک آباد و شاداب ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں طلبہ مقیم ہیں. تو یہ جو استاد تھے ملا محمود, بہت حسین و جمیل تھے, بلند شہر کے رہنے والے تھے, قرآن کریم بھی بڑے پیارے انداز میں پڑھتے تھے, تلاوت ایسی تھی کہ سننے والے پیچھے خود بخود ترجمہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے تلاوت سنتے تھے اور آنسو جاری ہو جاتے تھے. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب ان کا ختم قرآن ہوتا تھا رمضان المبارک میں, اس بلند شہر کے دسیوں لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جاتی تھی ختم قرآن والی رات. ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں جن کے ہاتھوں پر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہندو اور غیر مسلم مشرب اسلام ہوئے, حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ان کے دادا نے بھی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ جس رات حضرت ملا حسن کا ختم قرآن تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی اور پوچھا, دیکھا حضرت ابو ہریرہ بھاگے دوڑے چلے آ رہے ہیں, پوچھا بھائی حضرت ابو ہریرہ کہاں, تو بتانے لگے کہ ملا محمود کا ختم قرآن ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے, وہاں جا رہا ہوں. ایسے سادہ لوح, سادہ لوگ اور ایسے مخلص اور ایسے اعلیٰ رتبے اور مقام والے حضرات, تو ان کے صاحبزادے تھے دو, ایک کا نام تھا سعد, ایک کا نام تھا سعود. سعد چھوٹے تھے, سعود بڑے تھے. گھرانہ جب اچھا ہوتا ہے, بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے, اللہ کی محبت, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر رچی بسی ہو, اور پھر آخرت کا منظر ایسا ہو جیسے بالکل معائنہ اور مشاہدہ کیا ہوا کوئی معاملہ. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, شام کا وقت تھا یہی عصر کے بعد کا, اپنے محلے میں کھیل کود رہے تھے, پکڑم پکڑائی جس کو کہا جاتا ہے کہ بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کبھی لنگڑی پالا, کبھی پکڑم پکڑائی, کبھی پہل دوج, بچے بچیاں کھیلتے ہیں اپنے کھیل. تو کھیل کے اندر چھوٹے بھائی کی باری تھی, یہ پکڑ رہے تھے اور بڑے بھائی آگے تھے. اسی پکڑم پکڑائی کے کھیل کے اندر یہ بھاگا دوڑی چل رہی تھی, تو وہاں قریب میں ایک مکان تھا جس کے اندر کوئی چھپر سا بنا ہوا تھا جس میں سرکنڈے لگے ہوئے تھے. تو بچے جب بھاگتے ہیں بھاگتے بھاگتے ہیں, کبھی کبھی ادھر کبھی ادھر ڈولتے ہوئے, تو بڑے بھائی آگے آگے بھاگ رہے تھے, ڈانچ دے رہے تھے چھوٹے بھائی کو. بھاگتے بھاگتے وہ گھر کے پاس سے جب گزرے تو ان کا ایک سرکنڈا کچھ تھا, تو اس سرکنڈے کو کھینچتے ہوئے نکل کے ایسے لکڑی جس طرح یہ کلفی کی ڈنڈی ہوتی ہے, تو اس طرح کا ایک سرکنڈا کو انہوں نے اس مکان سے کھینچ کے نکالا اور اپنے کھیل کود میں لیتے ہوئے نکل کے بھاگ لیے. اس معاملے کے بعد وہ چھوٹا بھائی جس کا نام سعد تھا, وہ وہیں کھڑا ہو گیا, کھیل تماشا سارا بھول گیا اور پریشان ہو کے رونے لگا, اور بڑے بھائی کو بلایا سعود کو, اور بولنے لگا کہ آپ نے اس مکان کا یہ سرکنڈا بغیر پوچھے نکال کے توڑ دیا, اگر کل آخرت میں اللہ تعالی نے پوچھ لیا, حساب لے لیا, تو آپ وہاں کی آخرت کی تکلیف سہ لو گے کہ آپ نے ایک مکان مالک کے مکان کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کا تنکا نکالا, سرکنڈا توڑ کے آپ کھیلنا شروع ہو گئے. اب چونکہ شروع سے بڑوں کی تربیت تھی, احساس تھا اس بات کا کہ پرائے مال کو بغیر اجازت کبھی استعمال نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, تو اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہوتا یا کسی کو قرض دیا ہوا ہوتا تو اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہ ہوتے, کہ ایسا نہ ہو کہ جس سے قرض لیا ہوا یا دیا ہوا ہے اس کے دیوار کے سائے سے بھی میں نفع اٹھانے والا بنوں. تو جب بڑے محتاط ہوتے ہیں تو چھوٹے بھی جب دیکھتے ہیں تو چھوٹوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے. تو سعد جب رونے لگا تو سعود پریشان ہوا, دونوں بھائی واپس آئے اماں کے پاس, اماں کو بتایا کہ اس طرح بھائی نے سرکنڈا بغیر پوچھے توڑ دیا. تو اماں بھی سمجھ گئے کہ چلو بچوں پہ اچھی تربیت کا اثر ہے, تو اماں نے کہا کہ چلو پریشان نہ ہو, ایسا کرو کہ جاؤ وہاں جو صاحب تھے جن کا گھر تھا, تو جاؤ ان سے جو خالہ جان ہیں ان کے پاس جا کر معذرت اور معافی مانگو اور کہو کہ جو سزا دینی چاہیں دے دیں, ہم نے بغیر پوچھے آپ کے مکان کا یہ سرکنڈا توڑ دیا. اب دونوں بھائی گئے, جا کر وہاں خالہ جان سے سلام دعا کر کے بتایا کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے, کھیل کھیل میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ باتوں نہیں تھا, اس نے ساری ترجمانی کر دی, پوری تفصیل بتا دی, اور بڑا بھائی ڈرا سہما کھڑا ہوا ہے اور بتا دیا کہ امی نے بھیجا ہے کہ آپ معاف بھی کر دیں اور جو سزا دینا چاہیں سزا دے دیں, کہ ہم نے بغیر پوچھے آپ کے گھر کو نقصان پہنچایا اور یہ سرکنڈا نکال کے توڑ دیا. تو وہ خالہ بھی پرانے زمانے کی خالہ تھیں, سمجھ گئیں کہ بچوں کی تربیت اچھی ہے, تو کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تھوڑا بیٹھو. اپنے گھر کے بچوں کو بھی جمع کیا اور ان کو بتایا کہ اچھا بچوں بتاؤ تم لوگ کیوں آئے ہو. ان بچوں کے سامنے اس سبق کو دوبارہ دہروایا تاکہ ان بچوں کو بھی پتہ چلے کہ کیسے محتاط زندگی گزاری جاتی ہے, کسی پرائے مال کو اس طرح ضائع نہیں کیا جاتا. اس بات کو دہرا کے پھر گرم گرم دودھ کٹورے میں ڈال کے لا کر بچوں کو پیش کیا, کہا کہ ایک شرط میں معاف کروں گی, یہ دودھ پیو گے تو پھر تمہیں معافی ملے گی. دودھ پیا تو دونوں بچوں کو معاف کیا اور بہت اپنے شوہر کو بھی بلا کے ان کے سامنے بھی اس بات کو دہروایا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی کہ چلو ٹھیک ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرنا, اس طرح سے آئندہ نہ ہونے پائے. بچوں نے معافی لی اور واپس پلٹ کر آئے. اب حضرت ملا محمود کی جو اہلیہ تھی انہوں نے پھر بچوں کی تربیت کا اپنے شوہر محترم سے ذکر کیا کہ دیکھیں بچوں کے اندر ماشاءاللہ اس قدر احساس اور شعور بیدار ہے کہ اگر بڑے بھائی نے تنکا توڑ لیا تو چھوٹے بھائی نے اس کو احساس دلایا, اور دونوں نے کھیل تماشا بند کر کے فوراً میرے پاس آ کے شکایت کی اور اس طرح سے معاملہ رفع دفع ہوا. اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں رچی بسی ہو، آخرت کا معاملہ سامنے ہو، تو پھر چھوٹا ہو، جوان ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک پھر ڈر ڈر کے سہم سہم کے زندگی گزارتا ہے، پھر وہ تھوڑی سی بے احتیاطی پر بھی پریشان ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں ہو، آپ کا وہ درد، آپ کی وہ فکر جو امت کے لیے آپ اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے تھے، کس قدر بے تابی کے ساتھ ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھتے تھے، امت کی خیر خواہی فرمایا کرتے تھے، امت کے لیے کس قدر راتوں کو آنسو بہا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، پل پل پہ امت کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کو نجات مل جائے، امت کسی بھی معاملے میں اٹک نہ جائے. اس چیز کو جب انسان دھیان میں رکھتا ہے، تصور میں رکھتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وفاداری ملتی ہے. پھر وفا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نقالی کرتا ہے، جس ذات کو، جس ہستی کو اللہ پاک نے معیار زندگی بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا خوبصورت زندگی کا سانچہ رکھ دیا. آپ کی زندگی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ زندگی اللہ پاک نے بنائی، اور اس کو آنے والی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ پاک نے معیار زندگی بنا دیا کہ تم بھی اپنی زندگی میرے محبوب کی زندگی کے نقشوں پر ڈھال لو، تو تمہاری زندگی بھی میری محبوب زندگی بن جائے گی. اب ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم اس محبت کو تازہ کریں، اللہ کی محبت کو دل میں رچانے کی فکر کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسانے کی فکر کریں. محبت جب دل میں تازہ ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے، تو موقع پر پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت والا ہے کہ بے وفا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو واقعہ لکھا ہے کہ ایک بلی کو ٹرین کیا گیا، مشق کرائی گئی کہ وہ بیٹھ جاتی تھی، اس کو سدھارا گیا، کہ اس طرح سے سدھایا گیا کہ اس کو بٹھا دیا جاتا، پھر اس کے اوپر چراغ رکھ دیا جاتا، تو وہ پھر بلی ٹس سے مس نہیں ہوتی، چراغ اس کے اوپر روشن رہتا تھا. یہ ٹریننگ یافتہ، مشق یافتہ بلی کسی نے بادشاہ کے دربار میں لا کر پیش کی اور کہا کہ اس بلی کے اندر یہ کمال ہے کہ یہ بالکل جس طرح اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، پھر اس پر چراغ رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ جو کی توں رہتی ہے. تو بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا کہ واہ بھائی واہ، بڑی تربیت یافتہ بلی ہے. تو بادشاہ کے وزیروں میں سے کسی وزیر نے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، اس بلی کی مشق اور تربیت تو اس وقت پتہ چلے گی جب اس کے سامنے چوہا رکھا جائے. کہا اچھا. تو موقع لگا کر پھر اس بلی کے سامنے چوہے کو چھوڑ دیا گیا. وہ بلی جو تربیت یافتہ تھی، چوہا دیکھتے ہی کہاں کا چراغ، کہاں کی تربیت، کہاں کا اس کے اندر سکون اور وقار، چھلانگ لگائی اور چوہے کے پیچھے دوڑ پڑی. وہ ساری تربیت وربیت دھری کی دھری رہ گئی. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھ کر فرمایا کہ اصل موقع اور مرحلہ تربیت کا وہ تب آتا ہے جب امتحان کا لمحہ آ جائے، محبت کا ثبوت دینے کا وقت آ جائے. حضرت نے تو غصے کے موقع پر لکھا کہ جہاں انسان کو غصہ آئے، موقع آ گیا غصہ کرنے کا، پیچ و تاب کھا رہا ہے، آگ بگولا ہو رہا ہے، لیکن اگر اس نے جب تربیت کے کسی مرحلے پر تربیت حاصل کی ہے، اب یہ اس کے امتحان کا موقع آیا ہے. عام حالات میں تو انسان بڑا اچھا میٹھے اخلاق والا نرم مزاج رہتا ہے، لیکن تربیت کے خلاف کسی موقع کے آنے پر جہاں اس کے اندر تیش کی آگ بھڑک رہی ہے اور غصے سے آپے سے باہر ہو رہا ہے، اب اس کی تربیت اثر دکھائے گی. وہ امتحان کا لمحہ اب آیا ہے کہ اگر اب یہ غصے پر قابو رکھتا ہے، جذبات پر قابو رکھتا ہے، زبان پر قابو رکھتا ہے، سوچ سمجھ کر جچے تلے انداز میں یہ گفتگو کرتا ہے اس غصے کے موقع پر بھی، تب تو یہ کامیاب ہے، تربیت یافتہ ہے. لیکن اگر اس موقع پر آ کر آپے سے باہر وہی بد زبانی، بد کلامی، گالم گلوچ، تو سمجھ لیا جائے کہ وہ تربیت تو برائے نام تھی، صرف نام کی تھی، لیکن عملی طور پر وہ تربیت اس کے اندر اثر انداز نہ ہوئی. یہی حال محبت کا بھی ہے کہ اگر انسان محبت کے افسانے تو بنائے، لیکن جب محبت کے ثبوت کا وقت آئے، آقا کی تابعداری اور نقالی کے مظاہرے کا وقت آئے، اس وقت انسان پھر اس سے پیچھے ہٹا رہے، تو پھر یہ تربیت یافتہ نہ ہوا. عاشق صادق تو وہ ہے کہ قول و فعل میں، ہر ہر چیز میں، نقل و حرکت میں، وہ اپنے محبوب کو دیکھ کر اس کی نقالی کر کے چلتا ہے. اللہ پاک نے ہمارے لیے معیار مقرر فرما دیا، جس کو آج کی زبان میں آئیڈیل کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں نمونہ کہا جاتا ہے. ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے. آپ کی زندگی کے شب و روز وہی اللہ پاک کے پسندیدہ تھے کہ جو نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند تھی اسی انداز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے. ہم اور آپ بھی اگر اللہ کے محبوب بننا چاہیں تو اسی طور طریقے کو اپنائیں گے, اپنی صورت بھی, اپنی سیرت بھی, اپنے اخلاق, عبادات, معاملات, سب چیزیں جب اسی انداز کی اپنائیں گے تو ہم بھی پھر اللہ کے محبوب بن جائیں گے. آج کل تعلیمی سال کا اختتام ہے ہمارے ہاں بنوریٹون میں, بھی پچھلی سے پچھلی جمعرات کو ختم بخاری ہوا, دیگر مدارس میں بھی تقریباً اکثر و بیشتر ختم بخاری ہو چکے. ابھی ہفتے کے دن سے انشاءاللہ سالانہ امتحان کا آغاز ہے 6 مئی سے, تو سال کے اختتام پہ یہ ختم بخاری کی تقریبات چلتی ہیں اور ہر جگہ ہر ختم بخاری کے اس پروگرام میں وہ آخری حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث کا عنوان قائم کیا ہے کہ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, کہ یہ عنوان ہے, یہ چیپٹر ہے, یہ مضمون ہے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں کہ جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے, اور اس بات کی وضاحت کے لیے ہم نے یہ باب قائم کیا ہے کہ بنی آدم کے اعمال بھی, اس کے اقوال بھی قیامت کے دن تولے جائیں گے. پھر اس میں حدیث مبارک لائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بالکل آخری حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جس پر اپنی کتاب کا اختتام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, میزان میں یعنی ترازو میں بہت بھاری بھرکم ہیں, ایک ان میں سے سبحان اللہ وبحمدہ ہے, دوسرا سبحان اللہ العظیم ہے. تو یہاں پر محدثین تشریح فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں, تو ان کلموں کی ادائیگی کی جاتی ہے زبان سے, تکلم کیا جاتا ہے, تو در حقیقت وہ زبانیں, وہ ہستیاں, وہ شخصیات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں کہ جن زبانوں پر یہ دو کلمے جاری ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان دو کلموں کو اپنا محبوب رکھا ہے, کلمتانی حبیبتانی الرحمن, دو کلمے جو رحمان کو محبوب ہیں. تو محدثین فرماتے ہیں کہ ان کلموں کو زبان پر لانے والا, ان کلموں کو ورد زبان بنانے والا, ان کلمات کا تکلم کرنے والا رحمان کا محبوب بن جاتا ہے, کہ جن کلموں کو زبان پر لانا بالکل ہلکا پھلکا اور آسان ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کوئی اس میں ثقیل حرف استعمال نہیں ہوا, کوئی پیچیدہ تلفظ نہیں, ہر شخص مرد ہو یا عورت آسانی کے ساتھ اس کا تلفظ کر سکتا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عربی کے کئی الفاظ ایسے ہیں جو ثقیل ہوتے ہیں, مشقت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں, جن کا تلفظ ہر کس کے لیے آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ ایسے ہلکے پھلکے, زبان پر بالکل ہلکے پھلکے, لیکن عند اللہ اتنے قیمتی ہیں جس طرح قدر زر زرگر بدانت, قدر جوہر جوہری, قدر گل بلبل شناست, قدر عنبر عنبری, سونے کی قدر سنار جانتا ہے, ہیرے اور جواہرات کی قدر منزلہ جوہری جانتا ہے, گل یعنی پھول کی قدر و منزلت بلبل جانتا ہے, اور مشک و عنبر کی قدر و منزلت عنبر بیچنے والا جانتا ہے. تو ہیرے اور جواہرات بیچنے والے کے پاس جو ہیرا ہوا کرتا ہے, اصلی ہیرا, حجم میں وہ بہت معمولی سا ہوتا ہے, لیکن قیمت کے اندر بہت اعلی اس کی مالیت ہوا کرتی ہے. دیکھنے میں وہ تھوڑا سا حجم, چھوٹا سا, لیکن قیمت بہت بڑھیا اور اعلیٰ. عند اللہ بھی کئی ایک کلمات ہیں کہ جو دیکھنے میں چھوٹے سے دکھائی دیتے ہیں, لیکن یہ ہیرے اور جواہرات کی طرح اس قدر قیمتی ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کیا تھا, یا رب مجھے کوئی خاص ذکر الہام فرمائیے جس کے ذریعے سے میں آپ کی یاد کیا کروں. اللہ پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تم میرا قرب حاصل کرو. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کہ ربا یہ تو وہ عام کلمہ ہے جو ساری ہی مخلوق دہراتی چلی آئی ہے, میں تو کوئی خاص کلمہ چاہتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, موسیٰ جانتے ہو کہ اگر اس ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کو, زمین اور آسمان کو, جو کچھ اس کے اندر موجود ہے, باقی ساری سب کچھ چیزوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, تب بھی یہ لا الہ الا اللہ ہی بھاری ہے. چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن یہ ہیرے کی طرح قیمتی ہے. اول الذکر لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. صدق دل سے اخلاص کے ساتھ کہہ لینے والا وہ جنتی بن جاتا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس کا دنیا سے جاتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس کو خوشخبری دے رہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ کلمہ سچائی کے ساتھ زبان پر لانے والا کس قدر چھوٹا سا مختصر سا کلمہ ہے, لیکن اس قدر قیمتی اور بھاری بھرکم ہے کہ یہ کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے اور جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے. خاتمے کے وقت یہ کلمہ جب زبان پر آئے تو جانے والے کو جنت میں داخل کرا دیتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ وہ کلمہ ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے لیکن عند اللہ ایسے ہیں کہ ثقیلتان فی المیزان, قیمت بڑی بھاری بھرکم ہے, اس قدر اعلیٰ وزن رکھتے ہیں کہ جو میزان میں جب ان کو رکھا جائے گا تو ترازو جھک جائے گا, ترازو بھاری ہو جائے گا. ثقیلتان فی المیزان, دونوں کلمہ ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیں بھی چاہیے کہ ذکر اللہ کے جہاں دوسرے اورات اور اذکار ہیں تو اس وٹ کو بھی جاری اور ساری رکھیں. چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں جن کے ذریعے سے ایسا وزن اللہ پاک نے ہمارے اعمال کے لیے دے دیا کہ قیمتی ہیرے اور جواہرات جمع کرنے کا تمہیں ہم نے موقع دیا ہے. اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد, جو شخص مغرب کے بعد صرف اس میں سے ایک کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے, فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس سے زیادہ وزن دار اعمال کسی کے نہ ہوں گے, الا یہ کہ اس سے بھی زیادہ کسی اور نے یہی کلمہ پڑھا ہو تو وہ اس سے اعلیٰ ہو سکتا ہے. دونوں جوڑی تو بہت اچھی بات, لیکن سبحان اللہ وبحمدہ باضابطہ آپ نے صبح فجر بعد اور مغرب بعد اس کی تاکید فرمائی ہے. صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لینے والا, فرمایا کہ محشر کے میدان میں جب وہ آئے گا تو اس کے اعمال سے زیادہ وزنی اور بھاری اور کثرت والے اعمال کسی اور کے نہ ہوں گے, الا یہ کہ اگر کسی نے اسی کلمے کو اس سے بھی زیادہ ورد زبان بنایا ہو. قدردانی کی بات ہے, جو قدردان ہوتا ہے وہ یہ ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی سرمایہ اللہ پاک نے ہمیں آخرت کے لیے دنیا ہی میں دے دیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد زبان بنا لیا جائے, کبھی لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہو, کبھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کبھی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس میں سارے اللہ پاک کی حمد و ثنا آ جاتی ہے, ساتھ میں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل وہ تھوڑا سا ہوگا, مختصر ہوگا, لیکن بہت بھاری بھرکم جاندار اور وزندار. ایک صحابی آئے تھے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ غربت و افلاس نے بہت ستایا ہوا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی عمل بتائیں, مال کی وسعت اور فراوانی ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا, ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, ایک جملے میں آپ نے کشادہ رزق کا وظیفہ عطا فرما دیا. فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ باوضو رہا کرو, باوضو رہو, تم پر تمہارا رزق وسیع اور کشادہ کر دیا جائے گا. اگر انسان اسی وظیفے کو اپنا لے, مختصر سا وظیفہ ہے لیکن کس ذات کا بتایا ہوا ہے کہ جس ذات کے اٹھے ہوئے ہاتھ, جس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں ہوتے, بہت اونچی ذات کا بتایا ہوا نسخہ ہے کامیابی کا, کہ باوضو رہا کرو, فتوحات کے دروازے کھلیں گے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک ایسے چھوٹے چھوٹے مختصر سے بتائے ہوئے اعمال ہیں, ان اعمال کو اگر یقین کے ساتھ پختگی کے ساتھ انسان اپنے معمولات کے اندر داخل کرے, یقین سب سے بڑی شرط ہے. اگر ہمیں یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی سچائی پر کہ یہ آپ کا بتایا ہوا عمل ہے, تو پھر وہ چھوٹا سا عمل بھی کیوں نہ ہو بہت قیمتی اور مجرب اور کارآمد اور مؤثر ثابت ہوا کرتا ہے. مکہ مکرمہ حرم محترم کے اندر ہمارے اکابرین میں سے بڑے بزرگ ہیں, صاحب نسبت ہیں, حضرت حاجی عبد المنان صاحب. کئی ایک اکابرین کی طرف سے ان کو خلافت ملی ہوئی ہے. ایک سفر پر ہمارا حسن اتفاق ہوا کہ ان سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا, تو مطاف ہی کے اندر بالکل میزاب رحمت کی سیدھ میں وہ مغرب سے عشاء تک ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا. کئی ایک باتیں فرماتے رہے, ارشاد فرماتے رہے. بزرگوں کے ظرف بڑے وسیع ہوتے ہیں, ظرف پیدا کر سمندر کی طرح وسعتیں گہرائیاں خاموشیاں. یہاں تو ہم تھوڑا سا کچھ سیکھ جائیں سمجھ جائیں تو اس قدر بڑائی اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی اور کو خاطر میں بھی نہیں لاتے. لیکن بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ محبت اپنے اندر لیے ہوا ہوتا ہے. اب اس عظیم شخصیت کے سامنے میری کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں, میں تو صرف ایک نسبت سے ان سے ملا, تعارف کرا دیا, ایسی محبت سے ایسی شفقت سے جیسے میرے سگے والد ہوں. مغرب سے عشاء تک پرخلوص اور بڑی توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ باتیں, نصیحتیں, کام کی باتیں, تصوف کی باتیں, اور بیچ میں کئی ایک معمولات اور وظائف, اور پھر ایک کتاب کے اوپر باقاعدہ اجازت بھی تحریر فرما کر عنایت فرمائی کہ اس کے سارے جتنے بھی معمولات ہیں جتنے بھی وظائف ہیں وہ سب کے آپ کو اجازت دیتا ہوں ایک ہی نشست میں. یہ ان کی وسعت ظرفی ہے. تو اسی میں انہوں نے یہ عمل بھی ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا کوئی مکان نہ ہو یا کوئی کنوارا ہو, بیوی نہ ہو, ان کے الفاظ یہ تھے کہ انسان کا گھر نہ ہو یا گھر والی نہ ہو, تو فرمانے لگے کہ یہ وظیفہ ان کو آپ بتا دیا کریں کہ نماز میں سلام سے پہلے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے, ربی انی مغلوب ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جب وہ ہجرت فرما کر جا رہے تھے بالکل بے سر و سمانی کا عالم تھا, ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں اپنی بکریاں چراتے ہوئے آئی تھیں, گھاٹ پر پانی پلانا تھا, قوم کے لوگ تو پانی پلا رہے تھے لیکن یہ دونوں ایک طرف سمٹی کھڑی تھی. انہوں نے پوچھا تم اپنے ریوڑ کو آگے کیوں نہیں لے کے جاتی؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ ذرا پلا لیں, گھاٹ خالی ہو جائے, پھر ہم اپنے جانور کو لے جا کر پلائیں گے. آپ نے فرمایا میں پلا دوں, کیونکہ بچیاں تھیں شرمائی کھڑی تھیں, شرم و حیا کی پیکر تھیں. اللہ پاک بھی ان کی شرم و حیا کا تذکرہ قرآن کریم میں اتارا ہے, ایسی شرم و حیا کی پیکر فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, شرم و حیا میں لپٹی ہوئی ان میں سے ایک آئی تھی. تو آپ نے پوچھا میں پلا دیتا ہوں بچیوں, تم لوگ اگر شرمارتی ہو ایک تو کھڑی رہو میں پلاتا ہوں. تو ان کے بکریوں کو بھیڑ بکریوں کو لے جا کر سب کو پانی سے سیراب کیا, پھر لا کر ریوڑ ان کے حوالے کیا. یہ بچیاں گئیں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ابا ایک نوجوان تھا اس نے ہمارے ریوڑ کو سیراب کیا, بڑا پاک دامن عفیف اور بڑی خوبیاں. ابا نے کہا اچھا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو ایک ان میں سے آئی بالکل ڈھکی چھپی لپٹی سمٹی کہ اللہ پاک نے اس کی اس حیا کا تذکرہ قرآن میں اتارا, فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, بالکل شرم حیا کا پیکر بن کے وہ چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں اور تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے ابا اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. یہاں یہ پانی پلا کے ریوڑ کو ان کے حوالے کر کے اور ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے اور وہاں آ کے یہ دعا کی تھی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ربا آپ کو تو معلوم ہے بے یار و مددگار ہوں, بے سر و سامان ہوں, پردیسی ہوں, سفر کر چکا ہوں, نکل چکا ہوں, اب جو بھی آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں گے تو میں آپ جو بھی خیر مجھ کو عطا فرمائیں میں اس کا فقیر ہوں, محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, بھوکا اور پیاسا ہوں, نہ گھر ہے نہ گھر والی ہے نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے, بے یارو مددگار ہے, درخت کے سایہ کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ چھوٹی سی دعا مانگی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا مانگی اور ادھر اللہ پاک نے دعا کا اثر دکھایا کہ وہ بچی چلی آئی اور ان کو لے کر گئی, اپنے والد سے ملاقات کرائی, وہاں سارا تفصیلات سے آگاہ کیا. آپ نے فرمایا کہ لا تخف, اب ڈرو مت, نجوت من القوم الظالمین, اب تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو, ہمارے یہاں رہو, ایسا کرو ہمارے بھیڑ بکریاں چرایا کرو. اور ہم چاہتے ہیں کہ, ایک نے کہا کہ ابا ان کو ملازم رکھ لیں, اچھا نوجوان ہے, آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان بچیوں میں سے ایک سے تمہاری شادی کر دوں, تم ہمارے گھر کے اندر رہو اور اپنا اچھا بے فکری ہو جائے گی, 8 سال یا 10 سال تک ہمارے بھیڑ بکریاں چراتے رہنا. تو منظوری ہو گئی, بہرحال ماں شادی بھی ہوئی, اللہ پاک نے گھر والی بھی دی, گھر بھی دیا اور بھیڑ بکریاں مال مویشی بہت مالا مال فرمایا. اور پھر واپسی کے سفر میں اللہ پاک نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. تو یہ دعا مختصر سی قرآن کریم میں اللہ پاک نے اتار دی. تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا ایسی مؤثر ہے, یقین شرط اول ہے. یقین کے ساتھ جب انسان مانگتا ہے تو بے گھر اس کو اپنا ذاتی گھر بھی ملتا ہے اور کنواروں کو گھر والی بھی مل جاتی ہے. اور اگر پہلے سے گھر والا ہے تو انسان دعائیں مانگتا رہے تو اس گھر کے اندر بھی خوشیاں ملتی ہیں, خوشحالیاں ملتی ہیں, محبتیں ملتی ہیں, وفائیں ملتی ہیں, برکتیں ملتی ہیں. تو یہاں پر بھی یہ دعا ہے مختصر سی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یقین کے ساتھ انسان پڑھے کہ ایک پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کی زبان کے نکلی ہوئی دعا, اور ہمیں حرم محترم کے ایک بزرگ کی طرف سے ذاتی طور پر اجازت یافتہ دعا. تو ہماری طرف سے بھی اس محفل میں جو حاضرین موجود ہیں, جو مرد حضرات ہیں, جو خواتین موجود ہیں, ان سب کو اس دعا کی اجازت ہے. جو غائب ہیں ان کو اجازت نہیں ہے. جو انٹرنیٹ کے مرید ہیں, بعض مرید کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں, بیعت ہو کر غائب ہو جاتے ہیں نا, تو دل ظاہر ہے بڑا دکھتا ہے کہ انسان بیعت ہوا اور پھر ایسی بے وفائی کے سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بیعت ہو جانے کے بعد پھر رشتہ ناطہ توڑ لو, مدتوں شکل نہ دکھاؤں, پھر جب رمضان آ جاتے ہیں پھر بڑے وفادار محبت جتاتے ہوئے آتے ہیں, وہ بھی صرف اپنی غرض کے لیے کہ چلو میل ملاقات ہو جائے. تو ایسے بے وفاؤں سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں. کبھی کبھی جب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کہاں ہوں, حضرت وہ آپ کا بیان ہم انٹرنیٹ پہ سن لیتے ہیں, اس میں تو پھر بہتر ہی ہے کہ حضرت کو چھوڑ کے حضرت کے حضرت بھی پھر ان کے بیانات بھی موجود ہیں, بڑے بڑے اکابرین کے بیانات موجود ہیں. انسان کو چاہیے کہ پھر چھوٹوں کو چھوڑ کے بڑوں کے بیانات سنا کرے. اگر تو خالی بیانات کا سننے سے ہی انسان کی کایا پلٹ جاتی تو پھر تو ان نیک صحبتوں کا فائدہ ہی کچھ نہ ہوا. اصل چیز تو صحبت ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں میں ایسے بھی حالات گزرے کہ طبیعت ناساز ہے, مریدین جمع ہیں اور واعظ و ارشاد کا موقع ہے, طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی آ کر بیٹھ گئے, حضرت بھی بیٹھے ہوئے, مریدین بھی بیٹھے ہوئے, حال احوال ہو گئے, خیر خیریت ہو گئی, اس نیک محفل اور مجلس کا بھی اپنا ایک اثر ہوا کرتا تھا, انوارات اور برکات منتقل ہوا کرتے تھے کہ چلو بھائی آج طبیعت ناساز ہے, واعظ موقوف رہے گا لیکن ملاقات تو ہو جائے گی, ایک دوسرے کی ملاقات اور ایک دوسرے کی زیارت, اور وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, یہ محبت بھی بڑی قیمتی سرمایہ رکھتی ہے. عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے کہ جو دو افراد آپس میں صرف اللہ کی ذات کے لیے محبت رکھتے ہوں, اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حاضرین میں جو خواتین ہیں وہ بھی اور حاضرین میں, ان تمام کو ہماری طرف سے بھی اجازت ہے کہ اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں, وظیفہ بنا لیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ پاک اپنا گھر بھی عطا فرماتے ہیں اور گھر والی بھی عطا فرماتے ہیں, اور اگر پہلے سے گھر والی کی نعمت ملی ہو یا گھر کی نعمت ملی ہوئی ہو, اللہ پاک مزید چار چاند لگاتے ہیں کہ خیر و برکتیں نصیب ہوتی ہیں, خوشحالی نصیب ہوتی ہے, بابرکت زندگی نصیب ہوتی ہے. پیغمبروں کی زبان کی نکلی ہوئی دعائیں پھر وہ جب قرآن کریم کا حصہ بن جائیں تو اس پہ اور زیادہ نور اعلی نور کا مزداق ہو جاتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں, آپ کے معمولات, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم, کیسا مختصر سا وظیفہ ہے لیکن ترازو کو بھاری بھرکم کرنے والا ہے. وجد و محبت میں انسان جھوم کر اللہ تعالیٰ کو سامنے حاضر ناظر جان کر کے اللہ پاک میرے کس قدر مالک خالق رازق, میرے مشفق و مہربان ہستی کہ جس نے مجھے انسان بنا دیا, کتا بلی کوئی لال بیگ مچھر کوئی چھپکری کیڑا مکوڑا نہیں بنایا, انسان بنا کے صاحب ایمان بنا دیا, پھر اللہ پاک نے مجھے نیکی کی توفیق بھی عطا فرما دی. تھوڑی سی بھی اگر انسان توجہ دے تو خود بخود والہانہ دل سے انسان کا شکر نکلتا ہے, قدر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت عظیم الشان حیثیت عطا فرمائی ہے, ہم اپنی حیثیت کو فراموش کر چکے ہیں. حیثیت جب انسان کے سامنے تازہ ہو جاتی ہے تو پھر عبادت کے اندر دل لگتا ہے, تلاوت میں دل لگتا ہے, اللہ کا کلام پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اللہ کا کلام یہ تو وہ پیغام ہے جو صدا بہار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معجزات تو ہم نہ دیکھ سکے لیکن ایک معجزہ ایسا صدا بہار اللہ پاک نے رکھا کہ ساری دنیا رہتی دنیا تک جب تک ایمان اور اسلام رہے گا تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ایسا ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں, اللہ پاک ہماری زبانوں پر اس کو جاری فرماتے ہیں. یہ ایسا سدا بہار معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جو تا قیام قیامت جو کا تو ہو بہو من وان باقی اور سدا بہار رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان تعلیمات کی قدر کرنے والا وہ خود اس کی قدر ہوتی ہے. رحمان کا محبوب کلمہ جب زبان پر ورد زبان بنتا ہے تو وہ شخصیت وہ ذات وہ رحمان کی محبوب بن جاتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استغفار کا کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے نماز کا تو تین مرتبہ فوراً آپ استغفار کیا کرتے تھے. صحابہ کس قدر قیمتی سرمایہ ہے ہمارے لیے کہ ایک ایک چیز وہ محفوظ رکھتے تھے. تو جن صحابی نے جن راوی نے یہ بات نقل کی کہ سلام کے فوراً بعد آپ استغفار کیا کرتے تھے تو بعد والے جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے وضاحت کر لی, پوچھا کہ وہ الفاظ کیا ہوتے تھے, اس تک کی بھی وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ آپ فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی وہ الفاظ بھی ہو بہو جو کہہ دو محفوظ کر لیے کہ اس وقت آپ کوئی لمبا استغفار نہیں پڑھتے تھے, سلام کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اب آپ کی زبان مبارک کا نکلا ہوا یہ استغفار اسے تھوڑا اور بڑھ جائے. استغفر اللہ کا مطلب یہ کہ میں اللہ پاک سے مغفرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, بخشش چاہتا ہوں. اور اگر استغفر اللہ ربی, میں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے جو میری پرورش کرنے والا ہے اس سے معافی چاہتا ہوں, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پرورش کا واسطہ بھی آ گیا کہ ربا آپ ہی مجھے پالنے پوسنے والے, مجھے پروان چڑھانے والے, مجھے رزق مہیا فرمانے والے, میری آب و ہوا, میری سانس, میری زندگی ساری ہر چیز نعمت مہیا فرمانے والے. تو اس احساس کا اس میں تازگی ہو رہی ہے استغفر اللہ ربی. اور تھوڑا لمبا کر دیا جائے من کل ذنب, میں تمام گناہوں سے اپنے پاک پروردگار کی مغفرت اور بخشش چاہتا ہوں. وہ اتوب الیہ لگا دیا جائے تو میں اللہ ہی سے توبہ کرتا ہوں, اسی کی طرف لوٹتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا استغفار استغفر اللہ ربی اتنا بھی کافی ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جس وقت بندے کے اوپر ندامت طاری ہو جائے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی, مہلت دے دی, اس نے اللہ میں سے مہلت مانگی تھی, اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی, قبول فرما لی اس کی بات. فرمایا کہ شیطان یہ اس امت کے لیے ناسور ہے, زہر ہے. پھر شیطان کے شتنگڑے بھی ہیں, اس کی نسل بھی چلتی ہے, تو وہ سارے کارندے رات دن لگے ہوئے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ رات دن تمہاری خلاف سازشوں میں سرگرم عمل ہیں. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا کھلم کھلا سخت ترین ازلی دشمن ہے, تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو. تو اس شیطان کی عیاری اور مکاری کو اور اس کی چالبازیوں کو حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے یہ شیطان تو قیامت تک کے لیے اس کے جو چالے ہیں یہ بڑا خطرناک زہر ہے, اس زہر کے ذریعے یہ ایمان تک پر ڈاکہ ڈالتا ہے. فرمایا کہ اس زہر کے ساتھ اللہ پاک نے تریاق بھی پیدا فرمایا, ہر زہر کا تریاق اللہ پاک نے رکھا ہے. فرمایا کہ اس شیطان کے زہر کا تریاق اللہ پاک نے توبہ اور استغفار رکھا ہے. بندہ جب بڑے بڑے گناہ کر چکے, بے شمار گناہ کر چکا, زندگی بھر گناہ کر چکا, جب کبھی اس کے دل پر کوئی جھٹکا لگا, کوئی چوٹ لگی, کوئی تنبیہ ہوئی, ندامت ہوئی, شرمندہ ہوا, پریشان ہوا, اور ذرا سا نادم ہو کر جہاں اس نے سچے دل سے کہہ لیا اللہ کے سامنے آ کر نادم ہو کر اور اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنا کے استغفر اللہ ربی, ربا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, ایک کلمہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے دھو کے صاف شفاف کر دیتا ہے. آنسو نکل آئے تو بہت ہی مبارک ہے. آپ نے تو فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو آنکھ سے نکل کر چہرے پہ ڈھلک جائے تو جہنم کی آگ اس چہرے پر حرام کر دی جاتی ہے. آنسو تو بہت مجرب اور کارگر چیز ہے, لیکن اگر آنسو نہیں نکل پا رہا, انسان کے اختیار میں نہیں ہے, نادم ہے, دل سے شرمندہ ہے, کیے ہوئے پر رنجیدہ ہے, افسردہ ہو کر ایک چھوٹا سا کلمہ استغفر اللہ ربی, منت سماجت آجی ان کی ساری ندامت اور رونے کی شکل بنا کر اللہ کے سامنے سچی توبہ کا یہ ایک چھوٹا سا لفظ نکالتا ہے, شیطان اپنا سر پیٹ لیتا ہے کہ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا. اللہ پاک نے تو یہاں تک فرما دیا کہ کئی ایک بندے ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی کی سیاہ کاریاں ایسی ہوں گی کہ وہ اس قدر نادم ہوں گے کہ ان کی ندامت اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئے گی کہ اللہ پاک ان کی سیاہ کاریوں کو بھی نیکوکاریوں میں تبدیل فرما دیں گے. حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا, پھر سینہ چاک کر کے پیٹ چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکالا اور حضرت ہندہ آئی اور چبایا اور پھر مسلح کیا, ناک کان ہونٹ کاٹ کے شکل بگاڑ دی تھی. اور وہ حلیہ کیا تھا کہ جب شہداء احد کو دیکھتے ہوئے جب ان کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ جن کو سید الشہداء کا لقب ملا جو تمام شہداء کے سردار ہیں, جب ان کی یہ بگڑی ہوئی حالت دیکھی کہ ناک کان ہاتھ پاؤں یہ سب کٹے ہوئے اور بالکل کلیجہ کچا چبایا ہوا, تو آپ اس قدر غمگین اور افسردہ ہوئے اور اپنے چچا کی اس حالت پر اس قدر آپ کے اوپر صدمہ طاری ہوا کہ آپ ہچکیوں سے روئے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دور دور کھڑے تھے وہاں تک آپ کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی, اس قدر المناک شہادت کا دردناک واقعہ. جس ہاتھوں رونما ہوا اس قاتل کا نام ہے وحشی, اور جس نے کچا کلیجہ چبایا کیونکہ حضرت وحشی نے ہندہ کے شوہر کو قتل کیا تھا یا کسی قریبی عزیز کو, تو اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے قاتل کو قتل کروا کے اس کا کلیجہ کچا چباؤں گی, جو انسانیت کی بہت گری ہوئی حرکت تھی. تو وہ تو اپنی آرزو پوری کر چکے دونوں, لیکن جب بعد میں اللہ پاک نے ایمان دل میں اتارا تو حضرت وحشی نے پیغام بھیجا کہ ایمان تو لانا چاہتا ہوں, تو جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب نہیں دے رہے تھے, اللہ پاک آیات اتار رہے تھے. پھر وہاں سے سوال آتا پھر اللہ پاک آیت اتار دیتے, پھر وہاں سے سوال آتا اللہ پاک آیت اتار دیتے, کس قدر مہربان ذات ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, پورا یہ مضمون اللہ پاک نے اتارا ہوا ہے. پھر آگے کہا کہ سب کچھ تو ہے لیکن میں تو یہ سارے جرائم کر چکا ہوں, میں کس منہ سے اسلام قبول کروں, تو اللہ پاک نے پھر وہ آخری آیت بھی اتار دی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. چلو اور کیا چاہو گے, جو اس قدر ڈرا ہوا ہو اس قدر نادم ہو اتنا پریشان ہو اپنے سیاہ کرتوتوں پر, تو چلو خوش ہو جاؤ کہ ہم تمہاری سابقہ ساری سیاہ کاریوں کو نیکوکاریوں میں بدل دیں گے. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ایسے عظیم الشان پروردگار کہ جو بندے کی ندامت کو دیکھ کر اس کے گناہوں کے بدلے اس کو نیکی عطا فرمانے پر راضی ہیں, اللہ پاک نے پھر حضرت وحشی کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی. زمانہ کفر کے اندر اتنا بڑا المناک واقعہ رونما ہوا, اور زمانہ اسلام کے اندر مدعی نبوت کو اللہ پاک نے پھر انہی کے ہاتھوں قلقم اور اس کی ہلاکت انہی کے ہاتھوں کروائی, تو فرمایا کہ زمانہ کفر کے اندر بہت بڑا سانحہ میرے ہاتھوں رونما ہوا کہ اتنے عظیم الشان ہستی مجھ سے ضائع ہوئی کہ میں ان کے قتل کا سبب بنا, اور زمانہ اسلام کے اندر اللہ پاک نے ایک جھوٹے مدعی نبوت کو بھی انہی کے ہاتھوں واصل جہنم کرایا. ہندہ جس نے کلیجہ چبایا تھا اللہ پاک نے اس کے دل میں بھی ایمان کی دولت اتار دی, اور وحشی ان کو بھی اللہ پاک نے مشرف اسلام کر دیا. البتہ اتنا ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر بشر تھے, انسان تھے, آپ کے دل میں بھی محبتیں وفائیں یادیں اپنے عزیز اور اقارب کی, ساری یہ سانحات صدمات تمام چیزیں آپ بھی محسوس کیا کرتے تھے. بدر کے قیدی آئے ہوئے تھے, ابو العاص آپ کے داماد تھے, حضرت زینب جو مکہ میں تھیں وہاں سے اپنے شوہر کے چھڑانے کے لیے لوگ سامان بھیج رہے تھے, فدیہ دو اپنا قیدی چھڑاؤ. آپ کی صاحبزادی جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں تھیں اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے کوئی سامان بھیجا, کچھ زیورات بھیجے, تو اس میں ایک ہار تھا. وہ ہار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی صاحبزادی زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے چھڑانے کے لیے ہار بھی بھیجا ہے, آپ آبدیدہ ہوئے اور رونے لگے, اور آپ کو وہ ہار دیکھ کے صاحبزادی کے ذریعے سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئیں. فرمایا کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو شادی کے موقع پر اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا. فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ ہار واپس زینب کو لوٹا دیا جائے اور قیدی کو چھوڑ دیا جائے. صحابہ کے مشورے کے بعد پھر وہ ہار بھی لوٹا دیا اور قیدی کو رہا کیا گیا. یہ رہائی بھی ایسا سبب بنی کہ جا کر وہاں سب کی امانتیں ومانتیں ادا کر دینے کے بعد ایمان دل میں اتر چکا تھا یہیں پر. پھر حضرت ابو العاص بھی مشرف اسلام ہوئے تو حضور بھی دل لگتے تھے, افسردہ ہوتے تھے, درد رکھتے تھے, آپ کے نواسے لب دم تھے. صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ابا جی تشریف لائیں, بچے کی حالت تشویشناک ہے. آپ اس وقت مصروف تھے, فرمایا کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی لیتا ہے, صبر و تحمل سے کام لو. انہوں نے وہاں سے پھر پیغام بھیجا اور اللہ کی قسم دے کر بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. آپ پھر اٹھے, صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ جب پہنچے تو بچہ بالکل آخری ہچکیاں لے رہا تھا, جھٹکے لے رہا تھا. آپ نے اپنی گود میں لیا اور بچہ بالکل آخری ہچکیوں میں تھا کہ ٹپ ٹپ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. حضرت سعد آپ کے ساتھ تھے, کہا یا رسول اللہ یہ کیا, آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ تو اس دل کی نرمی کا اثر ہے جو رحمت اللہ پاک نے بندوں کے دل میں رکھی ہے. تو رونا تو یہ بندے کے دل کی نرمی کا اثر ہے, رونا کوئی منع تھوڑی. تو ایسے مشفق و مہربان, تو آپ نے اتنا ضرور کیا کہ وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے, ایک موقع پر فرمایا کہ وحشی اگر تم سے ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا کے رکھا کرو, جب کبھی تمہیں دیکھتا ہوں تو وہ غم دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے, وہ صدمہ دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے حضرت وحشی نے فرمایا کہ میں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک پھر اپنا چہرہ کبھی آپ کو نہیں دکھایا, خود تو چھپ چھپ کے آڑ سے آپ کا دیدار کر لیا کرتا تھا, لیکن اپنے چہرے کو پھر کبھی آپ کے سامنے نہ لایا. اس میں بھی بڑے پیارے انداز سے, بڑی شفقت والے انداز سے آپ نے حکم نہیں دیا, بلکہ ایک ایسا جملہ استعمال فرمایا کہ ان استطاعت, اگر تم سے ہو سکتا ہو تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا کرو, تو وہ تاکہ میرے سامنے وہ دوبارہ سے وہ سارا منظر سامنے نہ آیا کرے. تو یہ حکم ایک بڑے انوکھے انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا, تو تابع دار بھی ایسے تھے کہ ساری زندگی اپنا چہرہ آپ کے سامنے نہ لائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات, آپ کے معمولات, تو بندہ جب نادم ہوتا ہے تو ندامت کے بعد اگر وہ چھوٹا سا استغفار بھی زبان سے نکالتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے, تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ جو حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے جہاں شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی, تو یہ ہے زہر جو ہمارے ایمان کے لیے, ہمارے اعمال کے لیے, ہمارے دنیا کے لیے, آخرت کے لیے ایک روگ بنا ہوا ہے. فرمایا کہ اس زہر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے توبہ استغفار کا تریاق رکھا ہے, ایسا تریاق کہ بڑے سے بڑا گناہگار بڈھے سے بڈھا کیوں نہ ہو جائے, ساری زندگی سیاہ کرتوت کر کے آخری عمر میں وہ سنبھل گیا, سدھر گیا, نیک ہو گیا, سچی پکی توبہ کر لی, سارا سب کچھ حساب بے باک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں لطف و عنایت اور مہربانیاں ہیں, کرم نوازیاں ہیں, نہ اس کے ہاں توبہ کے لیے کبھی کوئی عمر کی شرط لگائی ہے, نہ گناہوں کی مقدار اور تعداد کی شرط لگائی ہے کہ بس اس حد تک تو کر سکتے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. کھلی چھوٹ دی ہے کہ جب کبھی تم ندامت کے ساتھ سچی اور پکی توبہ کرو گے, جس عمر کے حصے میں, جس لمحے میں کرو گے, جب نادم ہو جاؤ, پریشان ہو جاؤ, ہمارے سامنے سر جھکا کر سچے پکے دل سے توبہ استغفار کر لو, معاملات صاف ہیں, گناہ معاف ہے. تو اس لحاظ سے یہ تریاق جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے, اس تریاق سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی قدر کی ضرورت ہے کہ آپ کا بتایا ہوا جو بھی عمل ہے اس میں جو تاثیر ہے وہ دوسرے اعمال میں اتنی نہیں ہوتی. ایک لطیفہ بھی ہمارے ایک بزرگ سنایا کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا مسجد میں بیٹھا ہوا, وظیفہ پڑھ رہا تھا, تسبیح پڑھ رہا تھا, تو کئی برابر میں پڑھے لکھے صاحب بھی آئے بیٹھے, تو جب سنا تو وہ تسبیح پڑھ رہا تھا, یا حجو یا کجو, یا حجو یا کجو, یا حجو یا کجو. وہ حیران ہوئی یہ کون سا وظیفہ, یا حجو یا کجو. تو انہوں نے تھوڑا سا سنا, دھیان لگایا, غور و خوض کیا, سمجھ گیا اچھا یہ کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے, لیکن یہ بےچارہ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا. تو غور و خوض کے بعد وہ اس نحس پر پہنچ گیا کہ یا حیو یا قیوم کو یہ بگاڑ کے یا حجو یا کجو پڑھنے میں لگا ہوا ہے. تو انہوں نے طریقے سے اصلاح کی, کہا کہ میرے عزیز یہ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہو نا, تو یا حیو یا قیوم ہے. سکھایا, بڑی محنت کر کے تلفظ صحیح کرا دیا. کچھ وقت کے بعد جب دوبارہ آئے مسجد میں دیکھا کہ وہ صاحب جو وظیفہ کھینچ رہے تھے تسبیح پڑھ رہے تھے, تسبیح رکھی ہوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے وظیفے کی چھٹی. انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ وظیفہ نہیں پڑھ رہے, خیر تو ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں, تمہارے بتائے ہوئے وظیفے میں وہ اثر نہیں ہے, جو میرے پیر صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے میں اثر تھا, وہ حج یا کجو جو میں پڑھتا تھا اس میں جو اثر تھا, جو جان تھی نا, وہ تمہارے بتائے ہوئے تمہارے سکھائے ہوئے میں وہ جان نہیں تھی. اور بعد میں پتہ چلا کہ پیر صاحب تھے توتلے, ان سے صحیح تلفظ نہیں ہوتا تھا, تو وہ حی یا قیوم کو انہوں نے حج یا کجو کی شکل میں سمجھایا, تو وہی سیکھا تھا. عقیدت اور محبت چونکہ پیر صاحب سے تھی, تو اسی عقیدت کے ساتھ جب پڑھتے تھے تو اس میں تو تاثیر محسوس ہوئی, لیکن جب صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا تو اس پہ اعتماد نہیں تھا, لہٰذا اس کی تاثیر بھی محسوس نہیں, تو وہ چھوڑ ہی دیا. تو یہ تو تھا لطیفہ, لیکن حقیقت حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی کا بتایا ہوا مجرب عمل, آپ کا بتایا ہوا نسخہ, وہ مختصر سا ہوگا لیکن بڑا جاندار ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, اللہ کو محبوب عمل وہ لگتا ہے, اللہ کو پسندیدہ عمل وہ لگتا ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ازواج مطہرات سے پوچھا گیا کہ حضور کو کون سا عمل پسند تھا, تو اس پر بھی حضرات صاحب ان ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ آپ کو وہ عمل اچھا لگتا تھا کہ جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو, مختصر سا عمل ہو لیکن دائمی ہو, تو یہ اللہ کو بھی محبوب ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے. اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر, مصروفیات کو سامنے رکھ کر انسان اپنا ایک نقشہ بنا لے, نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے اپنے معمولات بنا لے, کچھ وظائف بنا لے, صبح فجر میں مجھے کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے, ظہر میں کیا کرنا ہے کیا پڑھنا ہے, عصر مغرب عشاء پانچ نمازیں اللہ پاک نے نظام الاوقات کی دی ہیں. رمضان المبارک قریب ہے, مبارک لمحات کی آمد آمد ہے, رجب کا وہ مبارک مہینہ شروع ہے کہ جس کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, ربا ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنائیے اور رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمائیے. ہمیں بھی چاہیے کہ دعا وقتاً فوقتاً عربی میں یاد ہو تو عربی میں پڑھ لیں, نہیں تو اردو میں مانگا کریں کہ یا اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے مبارک بنا اور رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما. تو یہ مبارک لمحات ہیں, رمضان مبارک تیزی کے ساتھ آ رہا ہے, رونقوں والا مہینہ, رحمتوں والا مہینہ, مغفرت والا مہینہ, جہنم سے خلاصی والا مہینہ, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات والا مہینہ, جس میں جنت بھی سجائی جاتی ہے, آراستہ کی جاتی ہے, دوزخ کو بند کر دیا جاتا ہے, ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. وہ ایک عجیب و غریب مہینہ ہے جس میں سارا نظام ہی تبدیل ہو جاتا ہے, گناہگار سے گناہگار بھی مسجدوں میں سجدے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, مسجدوں کے منظر بدل جاتے ہیں, نقشے بدل جاتے ہیں, زندگیوں کا نقشہ بدل جاتا ہے, سما بدل جاتا ہے. وہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اس مہینے کی آمد سے پہلے ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں, زندگی اچھی گزارنے کے لیے نمازوں کا اہتمام ہے تو شکر ادا کیا جائے, نہ ہو تو فکر کی جائے. خواتین بھی خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام رکھیں, عبادت اور اطاعت کا اہتمام رکھیں. خواتین کی کامیابی کے لیے بڑی پیاری حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, یہ میں بار بار اس لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے علم میں رہے کہ ہمارے ساتھ جو یہاں ہمارا گھر ہے مسجد کے ساتھ, اس میں خواتین بھی اتوار کے درس میں شریک ہوتی ہیں الحمدللہ. تو کہیں آپ حضرات میں سے جو نئے حضرات ہوں سوچیں کہ خواتین تو ہیں نہیں تو کس سے خطاب ہے, تو اس درس میں ہمارے اتوار کے درس میں خواتین الحمدللہ شریک ہوتی ہیں. تو ان کے لیے بڑی پیاری خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت. چار کام بتائے ہیں, فرمایا کہ جب عورت ایسی ہو کہ جو پانچ وقت کی نمازی ہو, اذا صلت المرأة خمسها عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو, وصامت شهرها رمضان المبارک اس کے فرض روزے رکھتی ہو, وحصنت فرجها اپنی عزت اور آبرو عفت اور پاک دامنی کی رعایت رکھتی ہو, واطاعت زوجها شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو, خدمت گزار ہو, ان چار کاموں کے بعد جو آپ نے بشارت دی, فرمایا کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت, جنت کے اللہ پاک نے آٹھ دروازے بنائے ہیں. فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہاں کی محنت وہاں رنگ دکھائے گی, وہاں اثر لائے گی. خواتین کو شوہر کی خدمت کی وجہ سے, بچوں کی پرورش تربیت, گھر کے کام کاج کی وجہ سے عبادت کے اتنے موقع نہیں ملتے. ایک صحابیہ آئی تھی, خواتین کی میٹنگ ہوئی, حضرت اسماء کو بھیجا, جاؤ تم پوچھ کے آؤ, یہ مرد تو بڑے حضور کے شانہ بشانہ نمازوں میں بھی شریک ہیں, جمعوں میں بھی, عیدوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ حضور کے ساتھ ساتھ, ہم لوگ گھر کے اندر ہی رہ جاتی ہیں, تو پوچھ کے آؤ کہ ہمارا تو وہ حصہ نہیں بنے گا جو مردوں کا. تو آپ نے سوال سنا اور بڑی فصاحت اور بلاغت کی زبان استعمال کی تھی, اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا, اور بڑی سلیقے سے خطبہ, اور بڑے سنجیدہ انداز سے, بڑے جچت الانداز میں, فصیح انداز میں آپ ان کی فصاحت کی آپ نے داد دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ مرد جو ہمارے ساتھ مل کے جتنی خدمات دین انجام دیتے ہیں, تم خواتین کو اللہ پاک گھر کے امور خانہ داری انجام دینے پر بھی اتنے ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا مردوں کو میدان جہاد میں نکلنے کے بعد عطا فرماتے ہیں. اب وہ چونکہ امور خانہ داری میں, شوہر کی خدمت میں, بچوں کی تربیت پرورش, ان کی تعلیم, ان کی دیکھ بھال, گھر کی صفائی ستھرائی, کام کاج دسیوں بکھیڑے, ان کو عبادت کا اتنا لمبا وقت نہیں ملتا, ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر وہ اس حدیث کو اپنے پلے سے باندھ لیں, اذا صلت المرأة خمسها, پانچ وقت کی نمازی ہو, وصامت شهرها, رمضان کی روزے اہتمام سے رکھنے والی ہو, وحصنت فرجها, عزت اور آبرو شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو, اطاعت زوجها, شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو, دخلت من ای ابواب الجنة شاءت, جنت کے آٹھوں دروازے اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں. اور مردوں کے لیے اللہ پاک نے جو عبادات خارجی رکھی ہیں, نمازوں کا اہتمام ہو, تلاوت کا اہتمام ہو, ذکر اللہ کا اہتمام ہو, نیک صحبتوں کا اہتمام ہو, بندہ کمزور ہے, گناہوں سے بچنا اس کے بس کی بات نہیں. بزرگان دین نے مثال دی ہے کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بصریہ, یہ دونوں اونچے درجے کے, ان کے درجے کے کوئی بزرگ بھی اگر تنہائی میں جمع ہو جائیں تو یہ بھی گناہ کر بیٹھیں گے. موقع آنے پر گناہ سے بچنا پھر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ کہ انسان گناہ کے ماحول ہی سے دور رہے, اس گناہ کے اسباب ہی سے دور رہے. تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کر گناہ کے مواقع سے اپنے آپ کو بچائے, دور رہے, اور ایک نظام الاوقات بنا لے پانچ نمازوں کے ساتھ, اور پھر شب و روز کے معمولات زندگی بنا کر اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر توبہ استغفار کر کے, سچی پکی توبہ کر کے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابھی سے تیاری شروع کر کے, عبادت کے اندر انہماک اور اللہ کے گھر سے وابستگی, اچھی کتابوں کا مطالعہ, نیک صحبتوں کا اہتمام, اس کے ذریعے سے انسان کو خیر اور برکتیں, اطمینان قلبی, راحت اور سکون, اللہ تعالیٰ کی محبتیں, اللہ کے دوستوں کی محبتیں ملتی ہیں. میں اگر رب کعبہ کی قسم کھا کر کہوں تو اس وقت حانث نہیں ہوں گا, یہ جو ہم یہاں اس وقت جمع ہیں بالکل مسلم صحیح حدیث مبارک ہے کہ جس محفل میں لوگ جمع ہو کر, اہل ایمان جمع ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں تو فرشتے آ کر وہاں اس کو ڈھانپ لیتے ہیں, اور اس محفل پر سکینہ نازل ہوتا ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور اس محفل کے اندر جو اللہ کی یاد اور اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ پاک اس محفل کے تذکرہ عرش پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دنیا کے اندر مجھے یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آخر دنیا میں کاروبار زندگی بھی چل رہا ہے, غفلت کی زندگی بھی گزر رہی ہے, گناہ کے اڈے بھی چل رہے ہیں, ہر طرح کا ماحول ہے. اسی دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں چن کے لا کے اپنے گھر میں بٹھا دیا, اتنا وقت اللہ پاک نے اپنے گھر میں, اپنی یاد میں, اپنی باتوں میں گزروا دیا. تو ایسی محفلوں پر فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے, فرشتے اس کو اپنی رحمتوں کے پر سے ڈھانپ لیتے ہیں, سکینہ نازل ہوتا ہے, رحمتیں برستی ہیں, اور اسی میں پھر انسان کی دل کی کیفیت بدلتی ہے, دل میں رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے, گناہوں پر ندامت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل میں اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے, عبادت میں حلاوت آتی ہے. تو انسان اپنے معاملات کو صاف کر کے, معاملات زندگی کو اچھے انداز میں سنوار کے, پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے, اور دینداری میں, نکوکاری میں ہمیشہ انسان یاد رکھے, اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے, اور ہمیشہ ترقی کی سیڑھیوں پر گامزن رہے, اور سے اور, اور سے اور, اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر, مزید سے مزید, اور زیادہ نیک بن جاؤں, اور متقی بن جاؤں, اور زیادہ میں اچھا بن جاؤں, اور دنیا کے اندر ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے.
کمتر کو دیکھیں گے ہمیشہ شکر نکلے گا، یا اللہ آپ کا شکر ہے میں تو ان سے بہت بہتر ہوں. دین میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں تاکہ اور ترقی نصیب ہو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی قریبی ساتھی کو نظر آئے، پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے بہت فضل و کرم فرمایا، بڑے اونچے درجات عطا فرمائے، لیکن وہ میرے سامنے والے جو لوہار تھا اس کے درجات تک میں نہیں پہنچ سکا، وہ تو مجھ سے بھی بازی لے گئے، وہ تو درجات میں مجھ سے بھی بلندی حاصل کر گیا. خواب دیکھنے والے نے جب اٹھا حضرت کے محلے میں پہنچ کر حضرت کے سامنے معلومات کی تو واقعی لوہار رہا کرتا تھا، وہاں اس کی بیوی سے جا کر پوچھا، وہ بھی انتقال کر چکا تھا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے درجات عطا فرمائے لیکن اس درجے تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک وہ لوہار بازی لے گیا. تو جب بیوی سے جا کر پوچھا کہ آپ کا شوہر انتقال کر گیا، اس کون سی نیکی کی عادت تھی، تو اس نے کہا دو باتیں اس میں تھیں، وقت ہو چکا ہے مختصرا سنا دیتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ وہ رات جب ہوتی تھی، سامنے ہمارے عبداللہ بن مبارک کا مکان تھا، حضرت اپنے گھر کی چھت پر رات تہجد کے وقت میں عبادت میں منہمک ہو جاتے اور ایسے لگتے ستون کھڑا ہوا ہے. تو میرا شوہر جب کبھی ان کو دیکھتا حسرت بھری آہ کھینچتا اور کہتا کہ کاش کہ مجھے بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کی طرح فرصت ہوتی. وہ چونکہ لوہار تھا، سارا دن لوہا کوٹنا، لوہا بنانا، بھٹی گھونٹنا جھونکنا، تھکا ماندہ ہوتا تھا، رات کو اس کے تھک کے چور ہو کے سوتا تھا تو اس میں تہجد کا اٹھنے کا موقع نہیں ہوتا تھا. کاش کہ میرے پاس بھی فرصت ہوتی، میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح رات کو کھڑا ہو کر اپنے اللہ کی عبادت کرتا، کتنا لطف آتا، کتنا مزہ آتا کہ میں بھی اپنے اللہ کو مناتا، اللہ کو راضی کرتا. وہ یہ حسرت اکثر و بیشتر اس کا اظہار کرتا تھا. دوسری اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب لوہا کوٹتا ہوتا تھا، ہتھوڑا بھی اس کے سر پہ ہوتا اور اذان کی آواز پڑ جاتی کان میں، اللہ کے منادی کی آواز آ جاتی اللہ اکبر اللہ، تو ہتھوڑا وہ دوبارہ اس جگہ پر بھی نہیں مانتا تھا، وہیں ہتھوڑا چھوڑ دیتا تھا اور سیدھا نماز کے لیے پہنچ جاتا تھا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس لوہار کی یہ حسرت اور یہ عادت ہی اس کو حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے لے گئی، کہ جو عبادت کے میدان میں تو کمتر تھا لیکن محبت تھی اللہ والے سے اور حسرت کرتا تھا کاش کہ میں بھی ان کی طرح عبادت کروں، اور اللہ کی عبادت نماز سے ایسا والہانہ تعلق تھا کہ ادھورا کام بیچ میں ہے اور ہتھوڑا سر پر اٹھایا ہوا ہے، کوٹنے کے بجائے وہ اذان کی آواز پڑتی فوراً لوہا ہتھوڑا پھینک کے فوراً نماز کے لیے چل دیتا تھا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی حسرت پسند آتی ہے، ندامت پسند آتی ہے، ان کا شوق اور ولولہ پسند آتا ہے. ہم اور آپ بھی اپنی آخرت کی فکر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو منائیں مختلف انداز سے، جو بھی ہم سے من پڑے، لیکن صحیح طریقے کے مطابق. عبادات جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ فرائض کا اہتمام ہو، دیگر عبادات کا اہتمام ہو، تو اللہ تعالیٰ کو منائیں گے تو انشاءاللہ زندگی بڑی بابرکت ہوگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بڑی مبارک زندگی پھر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا بیٹھنا مبارک فرمائے اور خوشیوں بھری سعادتوں والی اپنی خالص محبتوں والی زندگی ہمیں عطا فرمائے. محترم جناب عبد الوحی صاحب کی بہن شہناز نثار بہت بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا کلی عطا فرمائے، اور بھی جو پریشان ہیں اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، وصلى الله على النبي الامي الكريم، آمین برحمتك يا ارحم الراحمین.